حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سورہ الحجرات کی ساتویں آیت تھی جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، چھ آیتوں کی تفسیر عرض کر چکا ہوں. البتہ یہ ساتویں آیت بھی اسی چھٹی آیت کے یہ جو ہے تناظر میں ہے. چھٹی آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پس منظر عرض کیا تھا کہ ولید ابن عقبہ نے جب آ کر کے یہ خبر دی کہ بنی مستلق والے جو ہے مرتد ہو گئے ہیں، زکاۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، نمائندہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو یہ سن کر کے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا، ایک ولولہ پیدا ہو گیا کہ بنی مستلق پر چڑھائی کر دینی چاہیے. لیکن پیغمبر اسلام اس سے پہلے کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے، چڑھائی کی جائے، اس کی تحقیق کرنا چاہتے تھے، جستجو کرنا چاہتے تھے کہ واقعیت کیا ہے. لیکن مسلمانوں کا ایک دھڑا پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بنائے ہوئے تھا کہ نہیں، اب آپ حملہ کر ہی دیجئے. تو یہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان کون ہے. فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول، کس سے بات کر رہے ہو تم، کس پہ دباؤ ڈال رہے ہو، کس پہ پریشر ڈال، پہچانتے ہو کون ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تمہیں رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول کو تمہاری اطاعت نہیں کرنا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر بہت سارے مسائل میں رسول تمہاری اطاعت کرنے لگیں لعنتم، تو تم یہ جو ہے مشکل میں پڑ جاؤ گے. رسول کی اطاعت کر کے تم رسول پہ احسان نہیں کرتے ہو، اپنے اوپر احسان کرتے ہو. تم اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو مشکلوں سے بچے رہو گے، مشکلوں سے محفوظ رہو گے. لیکن اگر تم یہ چاہو کہ رسول تمہارے پیچھے چلنے لگے لعنتم، تو تم یہ جو ہے مشکلوں میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے، یہ اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو جو ہے محبوب بنا دیا ہے، ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں اللہ نے اس کو زینت بخشی ہے. وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر و نافرمانی، فسق و فجور کو اللہ نے تمہارے نگاہوں میں ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اولئک هم الراشدون، جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کفر کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اور ایمان سے محبت رکھتے ہیں، وہی جو ہیں وہ رشید ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں. خب، چند چیزیں یہاں کے اوپر بیان ہوئی ہیں جس کو رفتہ رفتہ ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دو چیزوں کی طرف آیت ہماری توجہ دلا رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم معصوم ہیں، لہذا ان کا ہر حکم بے چون و چرا ماننا چاہیے، اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. چون و چرا وہاں کیا جاتا ہے جہاں کے اوپر اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے غلط بیان کر دیا ہے، یا یہ سمجھے نہیں ہیں، یہ غلط راستے پہ ہمیں لے جا رہے ہیں. لیکن جہاں اطمینان ہے پورا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں پھر چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ہم ایک دفعہ ہماری طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ کے پاس آئے، آپ معلوم ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، اور آپ سے میں ایسے تذکرہ کیا جی فلاں درد ہے اور یہ ہے تکلیف ہے، تو آپ نے کہا آپ یہ چیز کھا لیجئے. میں کہتا ہوں کیوں کھا لیں اس چیز کو، یہ آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے، یوں تو نہیں کہہ رہے آپ، لیکن ایک وہ شخص ہے جو ڈاکٹر ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق نظر ہے کہ اس سے اچھا ڈاکٹر اس ملک میں نہیں پایا جاتا، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بہت مخلص ڈاکٹر ہے، بڑا ہمدرد خیر خواہ ڈاکٹر ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ آپ یہ کھا لیں تو وہاں کوئی پوچھتا ہے کیوں؟ پھر وہاں سوال نہیں ہوتا ہے کیوں؟ تمہارے درمیان کون ہے؟ تمہارے درمیان رسول ہے، رسول وہ ہے جو معصوم ہے، خطا و لغزش سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ جب تمہیں کہہ رہا ہے تو اس کی ہر بات ماننا فرض ہے، ضروری ہے. دوسری طرف سے دوسرا مسئلہ جو یہاں چھیڑا گیا ہے وہ حببا الیکم الایمان، اشارہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر فطری طور سے پائی جاتی ہیں، دین فطری ہے، خدا پرستی فطری ہے. انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. پیغمبر اسلام کو عرض کیا کہ پیغمبر جو ہے معصوم از خطا ہیں، ان کے ہاں کوئی لغزش نہیں، ان کے ہاں کوئی گناہ، یہ جو ہے گناہ ہے نہ اشتباہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ گناہ ہے چوری کی، ہم جانتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے اور چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور یہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرنا گناہ ہے اور غیبت کرتے ہیں، غیبت ہم نے کیا نہیں، گناہ کیا. معلوم ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اللہ یعوذ باللہ، شراب پی لی ہم نے، یہ جو ہے گناہ کیا. لیکن کبھی کبھی گناہ نہیں ہے، غلطی ہے، اشتباہ ہے، بھول ہے. یہاں جو دو گلاس رکھے تھے، ایک گلاس یہ جو ہے ناپاک تھا، ایک گلاس پاک تھا، ایک میں پاک پانی تھا، ایک میں ناپاک پانی تھا. آپ نے پوچھا کہ صاحب وہ پاک والا پانی کون ہے؟ آپ نے کہا جو ہرا گلاس ہے اس میں پاک پانی ہے، جو لال گلاس ہے اس میں جو ہے نجس پانی ہے. اب میں جب پینے آیا تو بھول گیا، میں سمجھا شاید جو لال والا ہے اس میں پاک ہے اور جو ہرا والا ہے اس میں کیا ہے، ناپاک پانی ہے، اور میں نے لال گلاس والا پانی پی لیا. کون سا پانی پیا ہم نے؟ نجس پانی پیا. گناہ کیا؟ گناہ نہیں کیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اشتباہ ہو گیا. تو غلطی، خطا، اشتباہ ایک الگ سی چیز ہے اور گناہ الگ سی چیز ہے. نبی اپنی پوری زندگی میں معصوم ہے، یعنی علیہ السلام، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، نبی کبھی معصیت نہیں کرتا ہے. لیکن نبی نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے خطا اور اشتباہ بھی نہیں ہے تبلیغ دین میں. جب وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، ہم ممکن ہے کہ آپ ہم سے ایک سوال پوچھیں کہ مولانا فلاں چیز واجب ہے یا حرام، فلاں وقت ہمیں تیمم کرنا چاہیے یا یہ جو ہے وضو کرنا چاہیے. علیہ السلام، اگر ہم عمدن جان بوجھ کے مسئلہ غلط بتا دیں آپ کو تو یہ گناہ ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم نے جو مسئلہ بتایا جان بوجھ، ہمارے ذہن میں یہی تھا، مثلاً اس مقام پہ آپ کو تیمم کرنا چاہیے، ہم نے آپ سے تیمم کرنے کے لیے کہہ دیا، حالانکہ وہاں پر تیمم کا مقام نہیں تھا، وہاں پر یہ جو ہے وضو کا مقام تھا. تو یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے مگر گناہ نہیں ہوا ہے. نبی اپنی پوری زندگی میں کسی موقع پر جو ہے گناہ نہیں کرتا ہے، اور تبلیغ دین کے سلسلے میں اس سے لغزش اور خطا بھی نہیں ہوتی ہے. نبی بھولے سے یہ نہیں کہہ دے گا کہ یہاں کے اوپر آپ کو تیمم کرنا چاہیے، جو آپ کی ذمہ داری ہے نبی وہی بیان کرے گا. ہم میں اور نبی میں فرق یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے گناہ نہ کریں، یہ جو ہے ضمانت اس کی بھی نہیں ہے، گارنٹی اس کی بھی نہیں، ہو سکتا ہے گناہ نہ کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے خطا نہ ہو کبھی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کبھی بھولے نہیں، کبھی غلطی سے کوئی غلط مسئلہ یہاں جو بیان کر کے نہ چلے جائیں. بہرحال حافظہ ہے انسان کا، آیت ممکن ہے جو میں نے آیت پڑھی ممکن ہے کہ آگے پیچھے کر دیا سہون، جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے کریں گے تو وہ گناہ ہے. لیکن پیغمبر کی ہاں نہ سہون خطا ہے اور نہ عمدن خطا پائی جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں؟ دلیل کیا ہے سلسلے میں؟ خود دلیل عقلی بھی ہے، دلیل نقلی بھی ہے. یہاں چونکہ عصمت پیغمبر کو بیان نہیں کر رہا ہوں، فقط اشارہ کروں گا. دیکھیے، ہم عام طور سے سماج بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو وہی منصب دیا جاتا ہے، وہی عہدہ دیا جاتا ہے جس کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت پائی جاتی ہو. اقتصادی میدان میں ہے کوئی، کسی جو ہے فیکٹری کسی کو دی جا رہی ہے، فیکٹری کے جو ہے وہ ڈائریکٹر بنائے جا رہے ہیں، تو ہر کسی کو تو کوئی ڈائریکٹر ہی نہیں بنا دیتا جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو تجارت کی یہ جو ہے شدبد بھی نہیں ہے. فیکٹری کسے کہتے ہیں، صنعت کسے کہتے ہیں، وہ جانتے بھی نہیں. ان کو لا کر کے ڈائریکٹر کوئی نہیں بنا دے گا، ڈائریکٹر اسی کو بنایا جاتا ہے. مالک ممکن ہے ایسا شخص ہو؟ مالک تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ہائر کسی کو کرے گا، عہدہ کر دے گا، منصب دیے گا، تو صلاحیت ضرور دیکھی جاتی ہے. سیاسی طور سے بھی، سیاسی میدان میں اگر کوئی سیاسی عہدہ کسی کو دیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. جس شعبے کی سربراہی کسی کو سونپی جاتی ہے، عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے اس میں اس کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں. نبی کو نبوت دی جا رہی ہے، رسول کو یہ جو ہے رسالت دی جا رہی ہے، یہ کتنا بڑا عہدہ ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ہے جو اس عہدے سے باہر ہو؟ رسالت کے شعبے سے رسول یعنی امت کا قائد کس شعبے کا قائد ہے؟ زندگی کے جتنے شعبے آپ تصور کر سکتے ہیں، ہر شعبے کا قائد، ہر شعبے کا پیشوا جو ہے نبی ہے. کوئی شعبہ، کیونکہ دین اسلام کیا ہے؟ جامع دین ہے. دین اسلام اگر فقط نماز اور روزے کا دین ہوتا تو کہہ دیتے صاحب یہ پیغمبر کا ہے کہ ہیں، نماز اور روزے کے پیغمبر ہیں. لیکن دین اسلام چونکہ جامع دین ہے، جہاں پیدائش سے لے کر کے موت تک کے جتنے موڑ ہیں، جتنے مقامات ہیں، جتنی منزلیں ہیں، ہر منزل کے لیے اسلام کے پاس قانون، اسلام کے پاس تعلیم موجود ہے. یہ رسول ہے تو گویا ہر میدان کے رسول ہیں، ہر فیلڈ کے رسول ہیں. ایسا نہیں کہ صرف کسی ایک خاص موقع کے رسول ہیں. یہ جو ہے مسجد کا ملا نہیں ہے کہ یہ جو ہے ملا کے دور مسجد تک. پیغمبر کی مسجد بھی ہماری جیسی مسجد نہیں تھی. ہر شعبے کی سربراہی پیغمبر کے پاس ہے. اب اس نبی کے پاس صلاحیت کتنی ہونی چاہیے؟ اس نبی کے پاس کتنی صلاحیت ہونی چاہیے جس کو ہم نبی مانتے ہیں، جس کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، یہ جو ہے رسول مانتے ہیں، اس میں کتنی صلاحیت ہونی چاہیے؟ اس کے اندر اتنا وسیع علم ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کی وہ قیادت کر رہے ہیں اس کی بھرپور ان کے پاس یہ جو ہے معلومات ہو. قائد، آپ اس شعبے کے آپ قائد ہیں، اگر آپ کو اس شعبے کا علم آپ کے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان سے کم ہے اگر آپ کے پاس، تو آپ ان کی کیا قیادت کریں گے؟ آپ ان کی قیادت نہیں کر سکتے ہیں. جس شعبے میں آپ قیادت کر رہے ہیں آپ کے پاس، اس شعبے کا یہ جو ہے وسیع علم ہونا چاہیے، اس شعبے سے متعلق کوئی سی چیز مخفی نہ ہو. رسول کاہے کے رسول ہے؟ دین کے رسول ہیں. لہذا دین کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کو معلوم نہ ہو. کوئی حکم خدا، کوئی قانون خدا ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس شخص کو جو ہے خطا اور لغزش سے، کیونکہ کسی ایک شعبے میں ان کو ہماری ہدایت نہیں کرنا ہے، ہر شعبے میں ان کی ہدایت کرنا ہے، اور بے چون و چرا ہمیں ان کی اطاعت بھی کرنا ہے. جب ان کی بے چون و چرا اطاعت کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے احکام میں خطا اور لغزش کی گنجائش پائی نہ جاتی ہو. علماء نے عام طور سے ایک صفت اور بڑھائی ہے کہ نبی ان عیوب سے بھی پاک و پاکیزہ ہو. بعض دفعہ جسم میں بعض عیوب ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، کہ عموماً وہ عیب دیکھ کر کے لوگوں میں ایک طرح کی جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دوری بڑھتی ہے ان سے. نبی ایسے صفات سے بھی پاک و پاکیزہ ہو جس کو دیکھ کر کے عوام کے اندر ایک تنفر سا پیدا ہوتا ہے. ان سارے صفات کا حامل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رسول. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یاد رکھو کہ ایسا رسول تمہارے درمیان میں ہے. ایسے رسول کی اطاعت تمہیں کرنی چاہیے یا ایسا رسول تمہاری اطاعت کرے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، ایسا رسول اگر تمہاری اتباع کرنے لگے، رسول تمہاری اطاعت کرنے لگے، تم جو آ کر کے رسول کے اوپر یہ دباؤ بنا رہے ہو، پریشر ڈال لو کہ رسول اللہ حملہ کر دیجیے. جو لوگ دیر سے آئے ہیں ان کے بارے میں سن لو کہ بات کیا ہو رہی. بات یہ ہو رہی تھی کہ جب یہ جو ہے ولید ابن عقبہ پلٹ کر کے آیا اور یہ کہا کہ جو ہے بنی مصطلق والے اسلام سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے، ان پر حملہ کر دیا جائے، پیغمبر نے کہا پہلے چھان بین کریں، تحقیق کریں، دیکھیں حقیقت حال کیا ہے، مگر یہاں جوشیلے مسلمان پیغمبر پر دباؤ ڈال رہے ہیں. یا رسول اللہ سوچنے کا مقام نہیں ہے، حملہ کر دیجیے، حملہ کر دیجیے. اتنا زیادہ دباؤ بڑھا کہ قرآن کی آیت آ گئی کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ہوش میں ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ جان رکھو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول کیسا ہوتا ہے؟ ہلکا تھا تعارف، اس کے پاس علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، خطا و لغزش و گناہ بھی نہیں ہے. وہ اگر تمہاری اطاعت کرنے لگے گا لعنتم، تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. رسول کے اوپر دباؤ ڈالنے کے بجائے رسول کی اطاعت کرنا سیکھو. دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش نہ کرنا. بہت سے لوگ ہیں جو دین کی مرضی سے نہیں چلنا چاہتے ہیں, دین کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. یہ لوگ نہ دین سے واقف ہیں نہ پیغمبر سے واقف ہیں, کیونکہ پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ پیغمبر کون ہے. وہ سمجھتے کہ پیغمبر بھی ہمارے جیسا کوئی ہے, جیسے ہمارے یہاں خطا اور لغزش اور غلطیاں ہیں, جیسے ہمارا علم محدود ہے ویسا پیغمبر کا علم محدود ہے. یہ نہ تو خدا یا تو یہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں اور نہ دین کو پہچانتے ہیں. کیونکہ دین کو پہچانتے, دین کیا ہے, دین کس کا بنایا ہوا, دین اللہ کا بنایا ہوا ہے. دین پیغمبر کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے, دین اماموں کا بنایا ہوا نہیں ہے. اماموں کا کام ہے دین کو لوگوں تک پہنچانا, اس کی حفاظت, یہ ان کا کام ہے. پیغمبروں کا کام دین یہ جو بنانا نہیں ہے, دین کو پہنچانا بندوں تک اللہ کے اور اس کی حفاظت, اس سے زیادہ کوئی اور کام جو ہے ان کا نہیں ہوتا ہے پیغمبروں کا, ائمہ کا. لہذا جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین کو ہماری مرضی سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ دین ہونا چاہیے. کل تک پبلک کچھ اور چاہتی تھی وہ دین تھا, آج پبلک کچھ اور چاہ رہی ہے یہ دین ہو جانا چاہیے. کل کا ماحول اور تھا آج کا ماحول اور, اکثر سننے میں آتا ہے نا کہ زمانہ بدل چکا ہے. خود زمانہ بدل گیا, دین کا بنانے والا خدا تو نہیں بدلا ہے. دین کا بنانے والا خدا وہ ہے جسے ماضی کا بھی علم ہے, حال کا بھی علم ہے, یہ جو ہے مستقبل کا بھی علم ہے, وہ آئندہ سے بھی واقف ہے. اس نے جب قانون بنایا تھا تو اس کی نگاہوں میں جو ہے مستقبل تھا. انسان جب قانون بناتا ہے تو مستقبل اس کی نگاہوں میں نہیں ہوتا, کل آنے والے حالات کیا ہیں آج کا قانون ساز نہیں جانتا. لیکن خدا جب قانون ساز ہے, خدا جب قانون بناتا ہے تو خدا کو آج کا بھی علم ہے, خدا کو کل کا بھی علم ہے. لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ حالات کے تحت دین کو تبدیل ہو جانا چاہیے, حالات بدل گئے ہیں, زمانہ بدل گیا, انہوں نے دین کو پہچانا ہی نہیں. وہ سمجھتے دین یعنی وائٹ ہاؤس کا جو ہے بنایا ہوا قانون. وائٹ ہاؤس کا بنایا ہوا قانون تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وائٹ ہاؤس میں بنانے جنہوں نے قانون بنایا ہے نہ ان کے پاس علم ہے, نہ ان کے پاس حتی تقویٰ ہے, نہ ان کے پاس یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو ہے مصلحت شناسی ہے. وہ اگر مصلحت کو خیال رکھتے, اپنی مصلحت ہے یا جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے یا جن لوگوں کے پیسے سے وہ کامیاب ہو کر کے وہاں تک پہنچے ہیں, وہ چاہے یہاں ہو ہندوستان ہو پاکستان ہو, عموماً جہاں کے اوپر یہ پایا جاتا ہے نظام, ہر جگہ کے حالات یہی ہیں. تو دین یعنی خدا نے بنایا ہے, رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں یعنی خدا کے حکم سے کہہ رہے ہیں. اب اگر رسول کہ تم اطاعت نہ کرو بلکہ رسول تمہاری اطاعت کرنے لگے, ان کے اوپر یہ جو دباؤ بنا رہے ہو, پریشر ڈال رہے ہو کہ تمہاری اطاعت کرنے, تو لو یطیعکم, اگر تمہاری اطاعت کر لیں گے پیغمبر, لعنتم, تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے, جو حکم تمہیں پیغمبر دے رہے ہو, تمہاری مصلحتوں کے پیش نظر دے رہے ہیں. دین میں انتخاب کی گنجائش نہیں, دین کو انتخاب کرنا آپ کا حق ہے, دین میں انتخاب کرنے کا حق نہیں. یاد رکھیے گا, دین کو آپ انتخاب کر سکتے ہیں, زبردستی آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں. لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے قوانین میں چننے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. نماز بڑی اچھی لگتی ہے وہ ہم پڑھ لیں گے, روزہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم کر لیں گے, لیکن خمس وغیرہ ہم نہیں دیں گے. اچھا یعنی خمس بھی ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کر لیں گے, حج نہیں بجا لائیں گے. حج ہمیں اچھا لگتا ہے مگر جہاد نہیں کریں گے. مجلس و ماتم اچھا لگتا ہے مگر پردہ اچھا نہیں لگتا, حجاب نہیں کریں گے. چننے کا اختیار پھر نہیں ہے. یہ ضرور آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ جو ہے مسلمان بنیں گے نہ بنیں, زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے, زبردستی آپ کو یہ جو ہے مسلمان نہیں بنایا جائے گا. لیکن مسلمان بننے کے بعد اب آپ کی پسند کچھ نہیں رہ جاتی ہے, اس لیے کہ مسلمان بننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنی پسند کو کنارے لگا دیا. الاسلام ہو تسلیم, اسلام یعنی خدا کے آگے سر کو جھکا دینا, پیغمبر کے آگے سر کو جھکا دینا. اب ہماری پسند کچھ نہیں رہ گئی ہے, جو پسند ہے وہ اللہ کی پسند ہے. یہ جو ہے سپر مارکیٹ نہیں ہے دین, مال نہیں ہے دین. وہاں گئے سپر مارکیٹ میں, ظاہر سے بس جو لوگ وہاں جاتے ہیں سارے کا سارا سامان کوئی نہیں خریدتا, اپنی اپنی پسند کا سامان, اپنی اپنی جس چیز کی ہم نے آج ضرورت سمجھی, ہم نے ضرورت سمجھی نہ کہ خدا نے, جس چیز کی ہم نے ضرورت سمجھی. آج ہمیں چاول چاہیے, چاول اٹھا لیا, تیل چاہیے تیل لے لیا, سبزی چاہیے سبزی لے لیا, پھل چاہیے پھل لے لیا, گھڑی چاہیے گھڑی لے لی, جو چیز ضرورت تھی ہزار چیزیں وہاں رکھی تھی، ہزار میں سے پانچ سات چیزیں ہمیں ضرورت تھی، لے لیا، بقیہ چھوڑ کے چلے آئے. بعض لوگ دین کو بھی یہی سمجھتے ہیں، دین یعنی یہ جو ہے سپر مارکیٹ، جو چیزیں ہمیں وہاں پر اچھی لگیں گی وہ ہم لے کے چلے جائیں گے. نماز اچھی لگ گئی نماز لے لیں گے، روزہ اچھا لگ گیا روزہ لے لیں گے، حج اچھا لگ گیا حج لے لیں گے، جو چیز پسند آئی لے لیا، جو پسند نہیں آئی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. دین سپر مارکیٹ نہیں ہے، دین پیکج ہے. دین جو ہے ڈاکٹر کا یہ جو ہے نسخہ ہے، ڈاکٹر کے نسخے میں پسند نہیں چلتی ہے. تو انجیکشن میرا تکلیف لگتی ہے، انجیکشن نہیں لگوائیں گے، ٹیبلٹ کھا لیں گے، آسانی سے کھایا جا سکتا ہے. نہیں، جو کچھ بھی آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے پورا نسخہ، اس میں سے ایک چیز بھی اضافہ یا گھٹانے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر آپ گھٹائیں گے یا بڑھائیں گے تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے آپ کے علاج کا، آپ کی صحت کا. کل اگر نقصان ہو گیا، ریئیکشن ہو گیا، ڈاکٹر نے 10 دوا لکھ دی تھی، آپ نے کہ 10 کی کیا ضرورت ہے، بیماری تو ایک ہے، دوا 10 ہے، ایک چیز اس میں سے کھانگو، یہ ایک دوا اصلی تھی، بہت ساری وہ دوائیں تھیں، اس دوا کا یہ جو ریئیکشن یہ ہو سکتا تھا، اس کے ریئیکشن کو روکنے کے لیے یہ دوا دی گئی. خب ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکٹر نے جو تشخیص دیا تھا، ڈاکٹر نے سمجھ کر کے لکھا تھا چیزوں کو، ہم نے اسے کاٹ چھاٹ کر کے جو اپنی اپنی منشا تھی، اپنی اپنی مرضی تھی، اس کو رکھ دیا. ایک کاتب کو دیا گیا قرآن لکھنے کے لیے، کاتب کو اس زمانے کے زمانے کمپیوٹر کتابت نہیں ہوتی، لوگ ہاتھ سے کتاب، ابھی بھی قرآن کتابت ہاتھی سے ہوتی ہے، کاتب کو دیا گیا قرآن لکھنے کے لیے. قرآن جب لکھ دیا تو جس نے دیا تھا قرآن لکھنے کے لیے اس نے کہا سب ٹھیک ٹھاک لکھا ہے نا، کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ نہیں صاحب، بالکل جیسا تھا ویسے ہی سب لکھا ہے. ہاں ایک آدھ جگہ پر وہ اس میں جہاں وہ فرعون ہو، شیطان ہو اور ابلیس ہو، یہ سارے نام تھے، وہ میں نے نکال دیے. تو قرآن میں ان کا کیا کام ہے؟ قرآن میں اچھے اچھے نام ہونے چاہیے، یہ برے نام کا پھر کیا کیا؟ کہ ان کی جگہ پر کہیں پر آپ کا نام، کہیں اپنا نام، کہیں پہ آپ کا نام، کہیں اپنا نام بڑھا دیا ہم نے. تو یہی حال آج ہم نے دین کا کر رکھا ہے، کبھی اپنی مرضی سے اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی اپنی مرضی سے گھٹا دیتے ہیں. کچھ واجبات وہ ہیں جو اللہ نے واجب کیے ہیں، کچھ واجبات ہمارے بنائے ہوئے واجبات ہیں، اس کا کوئی دین. چھ بسا جن کو ہم واجب قرار دے رہے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے. تو ہمیں اسلام کی تو خبر نہیں ہے، ہمیں اپنے رسم و رواج کی زیادہ خبر ہے، ہمارا سماج کیا پسند کرتا ہے، ہم کیا یہ جو ہے پسند کرتے ہیں. نہیں، رسول کی حیثیت، دین کی حیثیت، ائمہ کی حیثیت یہ جو ہے سپر مارکیٹ کی نہیں ہے، ان کی تعلیمات کی، کہ آپ کو جو اچھا لگا وہ لے لیا، جو اچھا نہیں لگا اسے چھوڑ دیا. پورے کا پورا لینا ہے تو پورا لیے، پیکج ہے پورا. ڈاکٹر کا یہ جو ہے نسخہ ہے، پورے پہ عمل کرو گے تو فائدہ ملے گا، تھوڑے بہت کرنے سے ایسا نہیں کہ تمہیں جو ہے فائدہ نہیں، ممکن ہے کہیں کہ الٹا نقصان پہنچ جائے. لہذا قرآن کے بارے میں ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن سے فائدے کی بجائے نقصان پہنچتا ہے. لا یزیدہم الا خسارہ، شفا ہے قرآن، قرآن شفا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں. قرآن ان کے لیے شفا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کو لینا چاہتے ہیں. پورے کے پورے قرآن کو اگر نہ لیا تو شفا کے بجائے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی. ڈاکٹر کے نسخے پر ادھورا عمل کیا تو بیماری بڑھنے کا امکان ہے. ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا، انفیکشن سے اس کو محفوظ رکھنا، بچانا، ارے ہم نے کہا چھوڑو، یہاں تو کٹ پٹ گیا، ہو گیا سب کچھ، چلے گیا ان جگہوں کے اوپر. معلوم ہوا کہ جو چار دن کی حیات باقی تھی، اگر وہ آپریشن نہ ہوا ہوتا تو شاید چار دن زندہ رہ بھی جاتے انفیکشن کے نتیجے میں، اور جلدی چلے گئے. تو یہ پیکج ہے پورا، پورا پورے پر عمل کریں گے تب جا کے اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. لہذا پیغمبر کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ پیغمبر پر اپنی مرضی لا دیں، آپ پیغمبر پر دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں. واعلموا، یاد رکھو، جان لو، انا فیکم، تمہارے درمیان کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے تمہارے درمیان. وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، دباؤ مت ڈالو پیغمبر کے اوپر، اپنی بات منوانے کی کوشش مت کرو. اگر پیغمبر تمہاری بات کو مان لیں گے زبردستی دین کے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. مشورہ پیغمبر کو دیا جا سکتا ہے، وہ بھی کہاں؟ کیونکہ قرآن مجید میں خود پیغمبر کو حکم دیا گیا نا کہ وہ شاور ہوں فی الامر، آپ ان سے جو ہیں فاف عن ہوں وسطر ہوں و شاور ہوں فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. پیغمبر کو مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ میرے پیغمبر انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ سے بھی طلب مغفرت کیجئے، ان سے مسائل میں رائے مشورہ کیجئے. البتہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا تو آخری فیصلہ آپ ہی کا ہے. لیکن مسائل دو طرح کے ہیں، ایک مسائل دینی ہیں جس کا حکم اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور ایک ہے ان قوانین کو نافذ کرنے کا طور و طریقہ. مثلا اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا کہ جہاد کرو، اب جہاد کیسے کریں؟ لاٹھی لے کر کے آئیں، بندوق لے کر کے آئیں، میزائل لے کر کے آئیں، ڈنڈا لے کر کے آئیں، تقریر سے کریں، جہاد باللسان ہو، جہاد بالقلم ہو، کس طرح سے کریں؟ اس کے بارے میں آپ آپس میں رائے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت حالات کس چیز کے ہیں، اس وقت حالات کس چیز کے ہیں، اس کے بارے میں امت سے رائے مشورہ کیا جہاد کیسے کریں. چند نمونے پیش کروں گا جہاں پیغمبر نے جنگوں میں جو ہے وہ یہ جو ہے مشورہ کیا، لیکن اصل جہاد کے بارے میں اصل جہاد اسلام میں ہے کہ نہیں، آؤ بیٹھ کر کے مشورہ کر دیں جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مشورے کی چیز نہیں ہے. کیفیت یہ جو ہے نفاذ میں، جہاں اللہ نے ہمارے ہاتھ کھلے رکھے ہیں، معین نہیں کیا ہے کہ آپ جہاد کس چیز سے کریں، لاٹھی سے، ڈنڈے سے، میزائل سے، بندوق سے، وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. کون سے میزائل بنائیں، کون سا اسلحہ بنائیں، بنائیں کہ نہ بنائیں، اسلحے کے استعمال کریں کہ نہ کریں، اس کے بارے میں آپ رائے مشورے کر سکتے ہیں، حالات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اصل جہاد کے بارے میں کوئی کلام، کوئی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. چند مقامات ہیں جہاں پیغمبر کو مشورے کا حکم دیا گیا. ایک تو یہ آل عمران کی آیت نمبر 159 جو میں نے پڑھی، فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. دوسری آیت ہے کہ والذین استجابوا لربهم، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہا ہے، وقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو آپس میں رائے مشورہ کر کے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. تو پیغمبر کو مشورے کا مشورہ کہاں پر ہے؟ مشورہ وہیں جہاں پر اللہ کا حکم معین نہیں. عرفی مسائل جو ہیں ان کے اندر آپ مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن شرعی مسائل میں، دینی مسائل میں، کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے مشورہ، کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے مشورہ، مستحب قرار دینے کے لیے مشورہ، مکروہ قرار دینے کے لیے مشورہ، اس میں مشورے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں کے اوپر صرف اور صرف جو ہے وہ اطاعت خدا اور رسول ہی کرنا ہے. البتہ مشورہ بھی جہاں کرنا ہے، عرفیات میں بھی جہاں مشورہ کرنا ہے، اس مشورے کی حیثیت تمہیدی ہے، مقدماتی نہیں ہے، پابند نہیں ہے رسول مشورے کو ماننے کے لیے. مشورہ کرنے کا حکم ہے لیکن رسول مشورہ ماننے کے پابند نہیں ہے. فیض اعظم کا فتوق کر اللہ، مشورہ کر لیجئے، سب کی باتیں سن لیجئے، سب کی رائے لے لیجئے، جتنی بھی پہلو ہو سکتے ہیں سب سامنے آ جائیں، سارے پہلو ابھر کے سامنے آ گئے، اب اس کے بعد آخری فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آخری فیصلے کا حق آپ کو ہے. ان کو آخری فیصلے کرنے کا حق موجود نہیں ہے. اب اتنا مشورے کا حکم پیغمبر کو کیوں دیا گیا؟ بہت سارے مسائل ہیں مشورہ کا جو دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ پیغمبر مشورہ کریں گے تو عام طور سے دوسروں کو بھی مشورہ کرنے کی عادت پڑے گی، ورنہ ہر شخص استبداد رائے، ہر شخص کے پاس تو پیغمبر جتنا علم نہیں ہے، ہر شخص کے پاس پیغمبر جیسی میں ہر شخص کا رابطہ وحی سے نہیں ہے. آج اگر پیغمبر لوگوں سے یہ جو ہے کسی مسئلے میں بھی جو ہے رائے مشورہ نہیں کریں گے تو امت کی تربیت پھر نہیں ہوگی رائے مشورے کی. شاور ہوں فی الامر، پیغمبر جب اس عظیم درجے پر فائز ہوتے ہوئے گیا جن کے پاس سارا علم موجود ہے، جن کا رابطہ خدا سے ہے، جن کا سلسلہ وحی سے ہے، جن کی ساری معلومات وحی کے ذریعے آتی ہیں، اس نبی کو جب مشورے کا حکم دیا گیا ہے عام مسائل میں، عرض کر رہا ہوں دین میں نہیں مشورہ کرنا ہے، شاور ہوں فی الامر نہ کہ فی الدین، تو ہم لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، فرض کیجئے کہ یہ جو ہے مرکز ہے، یہ جو ہے بیت ولی عصر، اس کا رنگ چینج کرنا ہے، کارپیٹ چینج کرنا ہے، کچھ تعمیرات کرنا ہے، تو اکیلے اب ایک صاحب اٹھے اور سارا فیصلہ کر ڈالے کسی سے پوچھے بغیر، نہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، بہرحال ان سے رائے مشورہ، بھائی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیسا رنگ ہونا چاہیے، آپ کے خیال میں کس سے کام کرانا چاہیے، کہاں سستا ہو سکتا ہے، استبداد رائے پیدا نہ ہو جائے. لہذا پیغمبر سے کہا گیا کہ میرے حبیب آپ خود بھی لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ کریں. چنانچہ بہت سارے مقامات ہوئے جہاں پیغمبر نے مشورہ کیا اور مشورہ دینے والوں کی بات پیغمبر نے مان بھی لیا، حالانکہ آخری فیصلے کا حق خود پیغمبر کو تھا کہ آخری فیصلہ کرے، اور آخری فیصلہ یہی کیا کہ جو امت نے کہا اسے تسلیم کر لیا. پہلا موقع ہے جنگ بدر کا، جانتے کہ پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر ہے. جب جنگ بدر کا موقع آیا تو حضور نے فوجی کونسل تشکیل دی، जर्नलों को अपने, अब जर्नल क्या हो, 313 तो कुछ थे ही, उसमें से कितने जर्नल, कितने कर्नल, कितने कैप्टन, जो चाहे फर्ज कर लें, 313 कुल थे। एक फौजी कौंसल पैगंबर ने तश्कील दी, जिनके पास जंगी तजुर्बा वगैरह ज्यादा था, उनको बुलाया, इकट्ठा किया किस तरीके से जंग होनी चाहिए। उसके बाद जो उन लोगों ने जंग की कैफियत के बारे में राय दी, पैगंबर ने उसी के मुताबिक जंग लड़ी। दूसरा मौका है जंग उहद का। जंग उहद में बद्र की शिकस्त का बदला लेने के लिए जब कुफार मक्का चढ़ाई किया उन्होंने, ये जो है मदीने के ऊपर, अब किस तरीके से जंग लड़ी जाए, दो राय थी। एक राय ये थी कि शहर के अंदर रह करके कला बंद हो जाए और शहर में रह करके जंग लड़े। दूसरी राय जो अंसार ने पेश की, खुसन अंसार की, ये जो है ये जो है क्या कहते हैं जवानों ने, नौजवान नस्ल ने जो राय पेश की, वो ये कि नहीं, हम शहर में रह के नहीं लड़ेंगे, शहर से बाहर निकल के लड़ेंगे, मैदान में जाकर के उनको रोकेंगे, उनको अपने शहर तक आने नहीं देंगे, उनको शहर से बाहर निकल के मैदान में जो है जाकर के जंग करेंगे, लड़ेंगे। और इन्हीं लोगों की बात मान ली गई, तस्लीम कर लिया गया, ठीक है। और जाकर के पैगंबर ने जंग जो लड़ी है वो शहर से बाहर निकल करके जंग लड़ी। तीसरा मौका जंग खंदक का है। आप जानते हैं खुद जंग खंदक को जंग अहजाब कहते हैं, हिज्ब की जमा है अहजाब, हिज्ब यानी पार्टी, कबीला, अहजाब सारी पार्टियां, सारा कबीला, सारा कुफर, यहूदी ईसाई कुफार सब मिलजुल करके जितने भी थे इस्लाम ये जो है दुश्मन, सब के सब इकट्ठा होकर के इस्लाम के जो है मुकाबले में आ गए थे, सारे कबाइल इकट्ठा होकर के आए थे, इसलिए इसको जंग अहजाब का, अलैकुम सलाम रहमतुल्ला, जंग अहजाब के नाम से इसे याद किया गया। और इसी को खंदक कहते हैं, खंदक इसलिए कि जो हिकमत अमली अपनाई गई थी उसके लिहाज से। अब इसको किस तरह से जंग लड़ी जाए, काफी भारी तादाद में ये लोग आ रहे हैं, हमारी तादाद उतनी ज्यादा नहीं है, कम है, बहरहाल नुसरत करने वाला, मदद करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन जितनी तैयारी हमें करना है वो हमें करना है। खुदा की मदद यूं ही नहीं मिलती है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और वो मदद करेगा, नहीं, जितनी मदद दे चुका है उसको तो पहले इस्तेमाल करो भाई, जो कुछ हमारे पास तो उसी का दिया हुआ है, ये कुव्वत बाजू उसी की आता है, ये अक्लो खैरत उसी की आता है, पहले इस अक्ल को काम में तो लगा लाओ। जितनी सिपाही, जितने तादाद तुम्हारे पास मौजूद है उनको तो मैदान में लाओ, सारी चीजें मैदान में लाओ, उसके बाद खुदा मदद करेगा। मुकाबिल में बहुत बड़ी फौज आई है, हमारी तादाद कम है, मुख्तसर तादाद है, किस तरह से इनको ये जो है इनसे जो है मुकाबला किया जाए। जनाब सलमान फारसी ने तजवीज पेश की, जब ये जो लोगों से जो है ये जो है मशवरा मांगा जा रहा था, राय दी जा रही थी, जनाब सलमान फारसी ने अपनी तजवीज पेश की, मेरी तजवीज ये है कि खंदक खोद दी जाए मदीने के अतराफ में, जहां से कमजोर जगह है, जहां से हमले का इम्कान हो सकता है, चढ़ाई कर सकते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें, उन इलाकों में खंदक 3 मीटर चौड़ी 3 मीटर गहरी खंदक खोद दी जाए, और खंदक के किनारे किनारे जगह जगह पर ये जो है बंकर बना दिए जाए, चौकियां बना दी जाए, जहां कुछ मुसलमान सिपाही कमान तीर लिए हुए मौजूद हों, कि अगर ये खंदक को पाटना चाहें, हम खोद सकते हैं, वो पाट भी तो सकते हैं, अगर वो पाटने की कोशिश करेंगे वहीं पर जो है वो तीरों के जो हजरत पे उनको ले लिया जाए और अपने को महफूज कर लिया जाए। जनाब सलमान ने ये तजवीज पेश की, जनाब सलमान की ये तजवीज पैगंबर ने मान ली। तजवीज किस सिलसिले में है, कैफियत जंग में है, असल जिहाद में नहीं है, असल दीन में नहीं है। चौथा मकाम वो है कि जंग खैबर में आए हैं, जंग खैबर में जब आए हैं ये जो है यहूदियों के मुकाबले में लड़ने के लिए, सिपाह इस्लाम ने अपना पड़ाव वहां डाला, हेडक्वार्टर वहां बनाया, जो दुश्मन की ये जो है जद में था, दुश्मन की दीद वहां थी, दुश्मन उस जगह को जो है वो देख सकता था और तीरों की बौछार हो सकती थी, क्योंकि एक कला वहां पे था, उसी कले के पास इन लोगों ने पड़ाव किया था, और बीच में कोई दरख्त वगैरह नखलिस्तान वगैरह नहीं था, अगर नखलिस्तान वगैरह होता तो आग हो जाती, दुश्मन न देख सकता कि ये लोग यहां क्या कर रहे हैं। हब्बाब बिन मुनजिर जो उस इलाके से अच्छी तरह आशना थे, अच्छी तरह वाकिफ थे, पैगंबर के पास, या रसूलुल्लाह अगर हमने यहां पर जो हेडक्वार्टर बनाया है, मरकज बनाया है, अल्लाह के हुक्म से अगर बनाया है तो मैं जबान बंद, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर यहां अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये कोई दीन का मसला नहीं है, बल्कि एक आम जो है वो जंगी हिकमत अमली की बात है, स्ट्रेटेजी की अगर बात है, तो मेरा मशवरा है कि यहां पड़ाव बढ़ डाला जाए, کیوں نہ ڈالا جائے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نستات قلعے کے پاس ہے. نستات قلعے میں جو سپاہی یہودیوں کے موجود ہیں ان کے پاس تیر انداز ہیں, وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے ہمارے اوپر تیر اندازی کر کے ہماری پوری فوج کو تباہ کر سکتے ہیں. لہذا اگر یہاں سے ہٹا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. پیغمبر نے کہا اچھا تم بتاؤ پھر کہاں لے جائیں, کس جگہ کو تم یہ جو ہے پسند کرتے ہو؟ تم ان کا میں اس علاقے سے واقف ہوں, وہ ایک ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں کے اطراف میں درخت وغیرہ تھے, پیڑ وغیرہ تھے کہ سپاہ اسلام کی نقل و حرکت دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتی تھی. پیغمبر نے ان کی رائے کو مانا, ان کے مشورے کو مانا اور وہاں پر خیمہ زن ہوئے. اس طرح کی مثالیں ہیں. یہ چار مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں دی. یہ چاروں مشورے کس چیز میں ہیں؟ دین کے بارے میں ہیں, دین کے بارے میں نہیں ہیں. جہاں حکم خدا اور رسول موجود نہیں ہے, حباب نے پہلے ہی آ کے پوچھا اگر یہ خدا کے حکم سے یہاں پڑاؤ ڈالا گیا ہے پھر ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے. وہ مسائل ہیں جہاں پر خدا اور رسول کا حکم موجود نہیں ہے, وہاں پر مشورے کی گنجائش ہے. وہاں پر ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے رائے مشورہ کر کے تب اپنے کام کو انجام دینا ہے, ورنہ انجام نہیں دینا ہے. وعلموا ان فیکم رسول اللہ, ساتویں آیت ہے. وعلموا ان فیکم رسول اللہ, رسول اللہ یہاں نہیں کہیے گا کیونکہ عربی قواعد کے لحاظ سے یہاں پر یہ جو ہے اس میں انا واقع ہوا, اس میں انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اس لیے کثیر کا ہے, ہر مسئلے کی بات نہیں ہے. بہت سے مسائل میں اگر رسول اللہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے. یعنی وہ مسائل جن کا تعلق دین سے ہے, جہاں حکم خدا آ چکا ہے, جہاں حکم رسول موجود ہے وہاں تمہاری اطاعت نہیں کی. ہاں بقیہ وہ مسائل جہاں حکم خدا موجود نہیں ہے, عرفی مسائل جو ہیں کیفیت یہ جو ہے کیا کہتے ہیں نفاذ احکام شریعت کے بارے میں اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ رسول تمہاری بات کو مان لیں. وعلموا, وعلموا کے معنی کیا ہے؟ جان لو. خب جان لو وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی یہ جو ہے نہ جانتا ہو, لیکن جہاں جانتے ہیں وہاں کیا کہنا ہے؟ جان لو. کیا جان لو؟ ان فیکم رسول اللہ, کہ تمہارے اندر رسول اللہ. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس ہیں, کون نہیں جانتا تھا؟ وہاں جتنے لوگ تھے سب جانتے تھے کہ رسول اللہ ہے. ہاں بعض مقامات پر جہاں جانا جاتا ہے اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے جان لو. جس چیز سے ہم واقف ہیں دوبارہ وہ ہمیں وہ چیز یاد دلائی جاتی ہے, اہمیت کے پیش نظر, قدر و قیمت کے پیش نظر, تاکہ جو ہے وہ غفلت نہ ہونے پائے. مثال کے طور پر ایک نوجوان لڑکا ہے, معلوم ہے کہ میں جوان ہوں. آپ کہتے ہیں ارے آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں, آپ تو جوان ہیں, یعنی ان کو ہم یاد دلا رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ جوان ہیں. سید کوئی صاحب ہیں, ان کو معلوم ہے کہ آپ سید, جانتے ہیں میں سید ہوں. اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو سید ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. خب ان کو کیا معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ عالم دین ہو کر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ ہم عالم دین ہیں. وہ جانتے تو تھے کہ یہ اللہ کے رسول, مگر غفلت ہو گئی تھی, غافل ہو گئے تھے. اگر پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہوئے یہ دباؤ بنانا پیغمبر کے اوپر کوئی مناسب بات نہیں تھی. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں معلوم ہے مگر پھر بھی وعلموں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 21 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے وعلموں وعلموں وعلموں. تین مقامات وہاں جا عین لفظ کو دہرا دیا گیا, وعلموا ان اللہ مع المتقین, وعلموا ان اللہ مع المتقین. جان لو کہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. خود بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہے, سب جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بار بار دہرانا نہیں, کبھی کبھی یہ جو ہے دہرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. فرض کیجئے کہ دو ایک کاروبار تھا, کاروبار میں فائدہ اچھا تھا, منافع اچھا تھا, لیکن چونکہ ہم اہل تقویٰ تھے ہم کو حلال و حرام کا خیال رہتا تھا کہ یہ چیز حرام ہے وہ چیز حلال ہے. حرام و حلال کے ہم پابند بھی تھے, پابند ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ بزنس قبول نہیں کیا, ہمارے دوسرے ساتھی نے وہ بزنس قبول کر لیا, ماشاءاللہ خوب پھلے پھولے, خوب دولت کمائی اور ہم جہاں کے تھے وہیں رہ گئے, ہم معمولی سے گھر میں پڑے رہ گئے. اور وہ جو ہے یہ وہ موقع ہے جہاں پر شیطان تھوڑا ورغلاتا ہے, دیکھا حلال و حرام کے چکر میں پہنچنے کا نتیجہ, اور پڑو حرام و حلال کے چکر میں. وہ کہاں پہنچ گئے, تم کہاں پہنچ گئے؟ آج دنیا ان کے ساتھ ہے, تم اکیلے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. نام قرآن یاد رکھو کہ ساری دنیا ان کے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. دو رشتے آئے لڑکی کے, ایک رشتہ وہ تھا جہاں کے اوپر بڑا اچھا عہدہ تھا, ان کے بعد بہت اچھی دولت تھی, خاندان بڑا، یہ بڑا، وہ بڑا، لیکن بے دین تھے. لڑکی نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا، دوسرا رشتہ آیا، لڑکا تو دیندار تھا، متقی پرہیزگار تھا، مگر معمولی سی نوکری تھی، معمولی سا کاروبار تھا، کوئی خاص مکان نہیں، کوئی خاص گاڑی نہیں. خوب طولے ایام میں کہ کبھی کبھی احساس ہونے لگتا ہے نا، دیکھو اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو کیا ہوا، اس رشتے کو اگر قبول کر لیا ہوتا کتنے آرام سے رہتے، کتنے عیش سے رہتے، ایک سے ایک گاڑیاں، ایک سے ایک دیورات، ایک سے ایک کپڑا، بہترین بلڈنگ، بہترین کھانا، سب کچھ، تفریح، یہاں جانا وہاں جانا، شب میں کہیں ہے، دن میں کہیں ہے، صبح کہیں ہے، ناشتہ کسی اور ملک میں ہے، دوپہر کا کھانا کسی اور ملک میں ہے، رات کا کھانا کسی اور ملک میں ہے. کیا ملا تمہیں اس کو انتخاب کر کے، تم نے جو متقی کو لیا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ کیوں نہیں جانتے ہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے؟ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں کے اوپر انسان کو یہ یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یاد دلانے کی ضرورت پڑ گئی تھی. اگر وَعَلَمُوا کا لفظ استعمال کیا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيكُمْ، کیونکہ بھول گئے تھے. أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، توجہ اگر ہوتی ہے اللہ کے رسول ہے تو ان کے اوپر پریشر نہ ڈالتے، دباؤ نہ ڈالتے کہ رسول اللہ حملہ کر ہی دیجیے، اب انتظار مت کیجئے. اس کے بعد دوسرا جملہ جو اس کا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فَكَفِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اس کے بعد ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یاد رکھو کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو آراستہ کر دیا ہے، زینت بخشی ہے، اور تمہاری نگاہوں میں کفر و فسق و عصیان کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. یہ وہی دوسری بحث ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی بحث وہ تھی، دوسری بحث کو آغاز کروں گا، تمام نہیں ہو پائے گی اس وقت، پھر جتنا وقت ہے اس میں پیش کروں گا. کہ دیکھیے، اچھائیاں اور برائیاں دو طرح کی ہیں دنیا میں. جتنی بھی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، جتنی یہ جو ہے برائیاں پائی جاتی ہیں، دو طرح کی ہیں. کچھ اچھائیاں وہ ہیں جو سکھانے کی محتاج نہیں ہے، کوئی آپ کو سکھائے کہ یہ اچھا ہے تو آپ اسے اچھا کہیں گے. کچھ برائیاں وہ ہیں جس میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی فطرت ان کو جو ہے برا سمجھتی ہے، خدا کی فطرت اسے اچھا سمجھتی ہے. مثال کے طور پر ظلم، کوئی نہ سکھائے آپ کو، وعدہ خلافی، وعدے کا جو ہے پورا کر دینا، ایفا وعد اچھی چیز ہے، وعدہ خلافی کی جو ہے بری چیز، سکھانے کی ضرورت نہیں. ایک بچہ بھی جانتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ، اسے آپ نے ایک وعدہ کر لیا، بیٹا تمہیں شام کو یہ دیں گے، اور شام کو آپ نے دیا، اسے خوش ہوتا ہے. وعدے کو اگر آپ نے پورا کر دیا تو بچہ خوش ہوتا ہے، اگر وعدہ خلافی کی تو بچہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہ پیٹ کے جس طریقے سے بھی چاہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ بچہ. بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز سے آپ چھین لیں، بچہ روئے گا، رو کر کے اعلان کرتا ہے کہ ظلم ہمارے نگاہوں میں ناپسندیدہ چیز ہے. اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ کچھ چیزیں وہ ہیں جہاں کے اوپر ان کی اچھائی یا برائی تعلیم و تربیت کی محتاج ہے، جب تک آپ یہ نہ بتائیں. مثال کے طور پر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، محارم سے شادی کرنا، وہ خواتین جو محرم ہیں، ماں ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، ان سے شادی کرنا یہ جو ہے بری بات ہے. یہ محتاج ہے، تعلیم کی محتاج ہے، تربیت کی محتاج ہے. تعلیم و تربیت نہ ہو تو انسان فطری طور سے اس کو جو برا نہیں سمجھتا ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو سکھانے کے محتاج ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو سکھانے کے محتاج نہیں ہیں. جو چیزیں سکھانے کے محتاج نہیں ہیں، فطری انہیں ہم کہتے ہیں، ان کا تعلق یہ جو ہے فطریات سے ہے. دیکھیں، فطریات میں چار ہر ہونا ضروری ہے، چار ہر ہونا ضروری ہے. ہر جگہ پائی جائے، ہر زمانے میں وہ چیز پائی جائے، ہر نظام میں پائی جائے، ہر سن میں پائی جائے. کچھ چیزیں ہیں بعض عمر کے حصے میں پائی جاتی ہے، بعض عمر کے حصے میں نہیں پائی جاتی ہے. بعض جگہوں پر کچھ چیزیں اچھی مانی جاتی ہیں، وہی چیزیں بعض جگہوں پر یہ جو ہے بری مانی جاتی ہیں، وہ جو ہے فطری نہیں ہے. فطریات وہ ہیں جو ہر جگہ پائی جائیں، کسی جگہ چلے جائیے وہ چیز موجود ہے. ہر زمانے میں موجود ہے، ہر سسٹم میں موجود ہے. یہ جو ہے کیپیٹلزم ہو، کمیونزم ہو، کوئی سسٹم میں بھی انسان سانس لے رہا ہو، اس کی نگاہ میں وہ چیز اچھی ہے، وہ چیز یہ جو ہے بری ہے. ہر فطری میں یہ چار چیزوں کا ہونا موجود ہے. اب آئیے ہم کہتے ہیں دین فطری ہے. دین فطری، دین میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے توحید ہے، یہ جو ہے مبدا ہستی، کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا موجود ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ چیز جو ہے فطری ہے. کیوں فطری ہے؟ کسی زمانے میں ہی کہیں بھی چلے جائیے، کسی شخص کے پاس بھی چلے جائیے، ہر شخص کو جو ہے سرچشمہ ہستی کی تلاش ہوتی ہے. ایک نہر چلی آ رہی ہے، یہ نہر کہاں سے آئی؟ بچہ بھی آپ سے پوچھے گا یہ ایسا کیوں ہوا. بچے ہیں تو خاص طور سے بہت سوال کرتے ہیں نا، ایسا کیوں، ایسا کیوں. چونکہ ہمیں کیوں کا جواب نہیں معلوم ہوتا، اس لیے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، یہ پوچھتا بہت ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں وہی، یہ جو ہے ہستی شناسی ہے کہ مبدا ہستی، سرچشمہ وجود کہاں ہے. یہ کائنات اگر بنی تو کون ہے اس کا جو ہے بنانے والا؟ خالق ہستی کی شناخت کی خواہش فطری ہے یا غیر فطری ہے؟ ہے کوئی ایسا زمانہ جب یہ خواہش نہ رہی ہو؟ ہے کوئی ایسا شخص یہ گاڑی یہاں باہر کھڑی دیکھے اور نہ پوچھے کہ یہ گاڑی کون لایا؟ کوئی انسان ملے گا آپ کو ایسا؟ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے سرانے پھول کا یہ جو ہے گلدستہ رکھا ہے، سو کر کے اٹھا پوچھے کہ نہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ خواہش اس کے اندر پیدا ہو گئی نہیں؟ کون لایا اسے؟ کس نے یہاں پہ رکھا؟ دنیا کا کوئی ایسا انسان ہے یہ باور کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ پھول کا گلدستہ خود بخود آ گیا؟ کوئی انسان باور کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بچہ ہو یا بڑا، نہ بچہ ماننے کو تیار ہے نہ بوڑھا ماننے کو. بچے کا کھلونا ٹوٹ گیا، پوچھتا ہے نا بچہ کس نے توڑا؟ آپ کا خود سے ٹوٹ گیا. بچہ بھی ماننے کو تیار نہیں، نہ بچہ ماننے کو تیار ہے نہ بوڑھا ماننے کو تیار ہے، نہ جاہل ماننے کو تیار ہے نہ عالم ماننے کو تیار ہے. ہر شخص کے ہاں، ہر شخص کی فطرت میں یہ جستجو ہے کہ ہمارا وجود کا سرچشمہ کہاں سے آیا، کون ہے جو ہمارا وجود کا سرچشمہ لایا. جس وقت اب جہاد میں یہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بڑے آرام سے جہاد میں بیٹھے ہوئے، اچانک جہاد میں اعلان ہوا کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے اور جہاز کے گرنے کا امکان ہے، گرنے والا ہے جہاز، کھلبلی مچ جاتی ہے نا، چیخ پکار بلند ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. جہاد میں ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی توجہ ایک یہ جو ہے نجات دینے والے کی طرف نہ ہو؟ ہوتا ہے ایک آدمی بھی کوئی ہے؟ ہر ایک کو ایک فکر ہے، کوئی چیختا ہے بچاؤ، کون بچائے گا وہاں جا کر کے؟ اس فضا میں کون بچائے گا؟ انسان بچائیں گے جا کر کے وہاں پر؟ ان تک تو ہماری آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن یہ جو آواز نکل رہی ہے بچاؤ بچاؤ، کس نے سکھایا ہے آپ کو؟ جب جہاز گرنے لگے تو تم چلانا، بچہ چلاتا ہے، بوڑھا چلاتا ہے، جوان چلاتا ہے، جاہل چلاتا ہے، عالم چلاتا ہے. یہ وہی فطرت ہے کہ ایک ہے کوئی ہستی اس کائنات میں جو ہمیں جو ہے نجات دے سکتی ہے. توحید یہی تو ہے، سرچشمہ توحید، جڑ توحید کی ہی چیزوں میں شامل ہیں. آپ ایک چوراہے پہ پہنچے، آپ کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے چوراہا آ گیا، دائیں جائیں، بائیں جائیں، سیدھے چلے جائیں، پیچھے کدھر جائیں؟ ایسے موقع پہ خواہش پیدا ہوتی ہے نا، کوئی راستہ بتانے والا مل جاتا، ایک رہنما کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ سکھانے کی ضرورت ہے یا جاہلوں کو ہوتی ہے، عالموں کو نہیں ہوتی ہے، عورتوں کو ہوتی ہے، یہ جو ہے مردوں کو نہیں ہوتی ہے، فلاں حکومت کے ماننے والوں کو ہوتی ہے اور فلاں حکومت کے نہیں. ہر شخص اگر انسان ایسے جگہ پر آ جائے جہاں پر تحیر پیدا ہو جائے، دائیں جائیں، بائیں جائیں، سیدھے جائیں، پیچھے پلٹ جائیں، کدھر جائیں، ایسے موقع پر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ایک رہنما ہوتا جو ہماری ہدایت کرتا. نبوت کا سرچشمہ یہی تو ہے، امامت کا سرچشمہ یہی تو ہے. تو جتنا وقت میرا ختم ہو گیا، اس سے عرض نہیں کر سکتا ہوں، باقی بات انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ سرچشمہ دین جو ہے فطری ہے. اللہ نے ہماری فطرت میں دین پسندی ڈال دی ہے، دین کو ہم پسند کرتے ہیں، یہ جو ہے فطرت پسند کرتے ہیں. حبب اللہ علیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے، تمہاری فطرت، تمہارا دل اسے قبول کرتا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پیغمبر کی اطاعت کرے، کبھی پیغمبر ائمہ رہبران دین کو اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.